الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأنفال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وقال عز وجل كما ورد في سورة طه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وقال عز وجل كما ورد في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم ويقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم فحبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين فقال جل وعلا كما ورد في سورة الأنعام فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين آپ میں سے جو حضرات بھی ملکی حالات پر نگاہ رکھتے ہیں اور ان کا رخ جدھر جا رہا ہے اس کے بارے میں وہ غور و فکر کرتے ہیں انہیں اندازہ ہے کہ اب پاکستان کا سی ٹی بی ٹی پر دستخط کر دینا تقریباً ایک طے شدہ امر ہے ایک فور گون ڈیسیژن ایک ایسا فیصلہ جو ہو چکا ہے اس کے لیے لیپا پوتی ہو رہی ہے لیکن یہ کہ یہ فیصلہ جو ہے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے بڑی لمبی پلاننگ کی گئی ہے جب دی ڈیول از ڈیو اس پہ تعریف کرنی پڑتی ہے کہ اس کے لیے جو پلاننگ کی گئی ہے واقعتاً اس پر وہ شاباش کے مستحق ہے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصے پہلے جب شہباز شریف صاحب نے امریکہ کا دورہ کیا تھا بین الاقوامی پریس یہی کہہ رہا ہے کہ یہ سودا اسی وقت ہو گیا تھا یہ باقی سب تو اس کا ظہور ہے طے وہاں ہو گئی تھی چیزیں اور اسی سے اس کا بھی جوڑ ملتا ہے کہ اسی زمانے میں نواز شریف صاحب نے یہاں بہت بڑی خوشخبری دی تھی کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے اقتصادی حالات ٹھیک ہو جائیں حالانکہ حالات میں ٹھیک ہونے کا کوئی آثار کسی طرف سے نہیں تھے لیکن یہ بولڈ فرام دی بلو کے انداز میں ایک نوید تھی ان کی طرف سے کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے معاشی حالات ٹھیک ہو جائیں گے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت وہ ڈیل جو ہے وہ ہو چکی تھی بہرحال آج نیشنل اسمبلی میں بحث ہے کیونکہ جو ہمارے یہاں اپوزیشن پارٹی ہے اس کی لیڈر بے نظیر صاحبہ جو ہے وہ تو پہلے ہی سے سی ٹی بی ٹی پر دستخط کرنے کے حق میں ہے گویا کہ رکاوٹ ڈالنے والے تو کچھ مذہبی عناصر ہو سکتے ہیں کہ جو اسمبلیوں سے باہر ہوں زیادہ تر لہذا کیوں نہ اس میں خاتم طائی کی قبر پر جیسے لات ماری جاتی ہے کچھ خیرات دے کر، ایسے ہی جمہوریت کی قبر پر لات مار دی جائے کہ ہم نے تو یہ معاملہ اسمبلی سے طے کرایا ہے، ہم نے تو خود تو نہیں کیا، تو ہمارا یہ اپنا فیصلہ نہیں ہے، تو جمہوریت کا جو ہے اس کے اوپر ایک ملبا چڑھانے کے لیے اس مسئلے کو لایا گیا ہے، ورنہ فیصلہ پہلے سے ہو چکا، طے ہو چکا۔ رات کے ناچے میں نے تو پہلی مرتبہ اس قسم کے مذاکرے دیکھے، اس لیے کہ خبروں سے کچھ پہلے اس کا اعلان آیا تھا کہ سی ٹی وی ٹی پر، ایک سی ٹی وی پر یہ مذاکرہ ہوگا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس میں نام تین دیے گئے تھے، لیکن جب میں نے وہ مذاکرہ دیکھا تو وہ مذاکرہ نہیں تھا، وہ تو مونولوگ تھا۔ ڈاکٹر شیری مزاری ہے، کوئی خاتون امریکہ کی پڑھی ہوئی ہیں کولمبیا یونیورسٹی کی انٹرنیشنل ریلیشنز میں، ان کا مونولوگ تھا وہ، اس لیے کہ کوئی بھی اختلافی نقطہ نظر رکھنے والا آدمی وہاں موجود نہیں تھا۔ خالد حسن صاحب جو وہاں تھے وہ بالکل ایسے محسوس لقمے دے رہے ہیں، وہ شیری مزاری صاحبہ کو اگر کہیں کوئی رکاوٹ ہو رہی ہے کوئی بات، جیسے سجیسٹو کوشچن اس طرح کر کے کہ یہ بات بھی ذرا واضح کر دیں، یہ بات بھی واضح کر دیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ اختلافی نقطہ نظر رکھنے والا کوئی آدمی سامنے ہو، وہ اس کے لیے دلائل دے، اور پھر یہ کہ دلائل کا دلائل سے موازنہ کیا جا سکے، ایسی بات نہیں تھی۔ بہرحال یہ اگر ہو جاتا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی کے صریح حکم کی خلاف ورزی۔ میں نے اس ایٹمک پروگرام کے سلسلے میں ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، انتظامی مسئلہ نہیں ہے، یہ خالص دینی مسئلہ ہے۔ ہمیں اللہ کا حکم ہے، اعدوا لہم ما استطعتم، جتنی بھی استطاعت ہو اس کے لیے ساز و سامان فراہم کرو، من قوت و من رباط الخیل، جو طاقت بھی حاصل کی جا سکتی ہو، جو اسلحہ بھی فراہم کیا جا سکتا ہو، جو ڈیٹرنٹ بھی آپ کے ہاتھ میں ہو، تاکہ ترہمون بھی عدو اللہ عدوکم و عدو اللہ، تاکہ تم اس کے ذریعے سے دشمنوں کو، جو اللہ کے بھی دشمن ہے اور تمہارے بھی دشمن ہے، ان کو ڈرا سکو، ان کے اوپر ہیبت ڈال سکو۔ یہ ڈیٹرنٹ جو ہے اس معاملے کے اندر، اور اس میں ہمیں کسی پریشر کو قبول نہیں کرنا چاہیے، اس اصول کے تحت یہ ہمارے رب کا حکم ہے۔ دوسرے میرے نزدیک اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت کی ناشکری ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ ایٹمک پروگرام ہمارا کوئی اس طور سے نہیں آیا ہے کہ ہمارے ہاں واقعی سائنسدانوں کی، ہزاروں سائنسدانوں کی ٹیم بن چکی ہو اور بہت سی لیبورٹریز بہت اعلیٰ بن چکی ہو اور وہاں درجہ بدرجہ ہم نے ریسرچ کی ہو۔ یہ تو چھپر پھاڑ کر اللہ نے ہمیں یہ پروگرام دیا۔ ڈاکٹر عبد القدیر صاحب جو وہاں سے آئے اور اس طریقے سے آئے کہ وہاں خاص ایک جو ہے ان کے پاس وہ صلاحیت اللہ نے ان کو وہاں دلوا دی اور وہ لے کر آ گئے۔ یہ تو بالکل بولڈ فرام دی بلو جس کو کہا جا سکتا ہے۔ ہندوستان کے مقابلے میں ہمارے یہاں سائنسدان جو ہے 1/100 بھی نہیں ہے تعداد، شاید 1/1000 بھی نہ ہو۔ جس قدر سائنسدان ہندوستان میں پیدا کی ہے، جس قدر سائنسدان جو ہے اس وقت امریکن یونیورسٹی کے اندر پڑھا رہے ہیں بھارتی، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا جنوبی ہند جو ہے وہ تو اب ایک اور طرح کا، مطلب یہ کہ کمپیوٹر کا دوسرا سب سے بڑا مرکز جو ہے وہ بن چکا ہے۔ بنگلور کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے تو وہ بہت آگے ہے ہم سے۔ اس معاملے میں ہم جو شانہ بشانہ آ گئے بھارت کے، تو یہ در حقیقت ہماری سعی، ہماری محنت کی، ہماری پلاننگ کا حاصل ہے۔ یقیناً اس میں پلاننگ بھی شامل ہے۔ جب موقع مل گیا تو بھٹو صاحب نے اس کو، جیسے کیچ آ جاتا اس کو کیچ کیا، بر وقت کیچ کیا، پھر اس کے لیے بندوبست کیا۔ پھر یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں یہ کریڈٹ دیا جانا چاہیے، اس نے اپنی جان کا رسک بھی لیا اور اس نے کہا کہ ہم ایٹم بم بنائیں گے چاہے ہمیں گھاس کھانا پڑے۔ یہ دوسری بات ہے، وہ گھاس کھا سکتا یا نہ کھا سکتا، جاگیرداری کی وہ اپنی کھڑی سے باہر نہیں نکل سکا، ورنہ کم سے کم اس ملک سے جاگیرداری اور غیر حاضر زمینداری کا خاتمہ تو کر جاتا، لیکن اس میں بھی ناکام رہا۔ کہا ضرور اس نے، اور ہنری کسنجر نے کہہ دیا تھا کہ تمہیں عبرت ناک سزا بنا دیں گے، تمہیں عبرت کا نمونہ بنا دیں گے۔ اس حوالے سے یہ کہ موقع جو ملا تھا اسے ہمارے جن لوگوں نے بھی اسے اس کو پھر سنبھالا، پھر ضیاء الحق صاحب نے سنبھالا، غلام احسان خان نے سنبھالا، اس میں کوئی شک نہیں، اور ہماری آرمی نے پھر اس کو پالا پوسا، اس کی ساری یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن یہ کہ یہ موقع اصلاً جو ہمیں ملا، یہ گاڈ گیون اللہ کی طرف سے، من جانے للہ بول سمجھو، یہ اس کی گویا کہ بہت بڑی ناشکری ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی بڑی نعمت آئی ہو، اور یہ کہ اس کو ہم اس طریقے سے بیرونی دباؤ کے سبب سے جو ہے اس سے بھرپور طور پر استفادہ کرنے سے اپنے آپ کو محروم کر لیا. تیسری بات یہ کہ میں نے یہ بات عرض کی تھی جب میں بیرونی سفر سے واپس آیا تھا اور ابھی اس ملک میں ڈبیٹ چل رہی تھی کہ یہاں دھماکہ کیا جائے یا نہ کیا جائے, تو میں نے اس کو کہا تھا دھماکہ لازمن کیا جانا چاہیے, اور دھماکے کے بعد میں نے یہ بات کہی تھی کہ اس نے در حقیقت عالم اسلام میں پاکستان کا جو نمایاں رول ہے اسے نمایاں کر دیا ہے, ممتاز کر دیا ہے, مبرہن کر دیا. مشیت ایس ڈی میں ایک رول ہے پاکستان کے لیے عالم اسلام کی قیادت, اور ظاہر بات ہے پورے عالم اسلام میں صرف یہ ایک ملک ہے جس کے پاس ہوں, اور اسی لیے جو پورے عالم اسلام میں جو ریسیپشن ہوا تھا اس کا, جو خوش آمدید کہی گئی تھی ان دھماکوں کو, دبے زبان میں تو حکمرانوں نے بھی کیا, باقی اب آپ ہی سطح پر جتنی خوشیاں منائی گئی اس کا آپ سب کو اندازہ ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو یہ اللہ کے شریح حکم کی نافرمانی بھی ہوگی, اللہ کی عظیم نعمت کی ناشکری بھی ہوگی, اور جو اللہ نے ایک رول عطا کیا ہے پاکستان کو امت مسلمہ کی قیادت کا بمقابلہ فتنہ یہود, فتنہ دجال جو آنے والا ہے اس کے مقابلے میں اس امت مسلمہ کی قیادت جو ہے وہ پاکستان کو دینے کا جو ہے, تو گویا کہ اس سے ہم خود دستبرداری اختیار کریں گے. دوسری طرف یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ در حقیقت ٹپ آف دی آئس برگ کے معنی میں ہے, یہ پہلا قدم ہے. یہ پہلے پی ٹی سی ٹی ہوا تھا, پھر سی ٹی بی ٹی ہوا, پھر ایم پی ٹی ہوگا, پھر ایم پی ٹی کے بعد ایف ایم سی ٹی بی ٹی ہوگا, ایف ایم سی ٹی یہ سیریز ہے. چنانچہ رات کی جو میں نے تقریر سنی ہے وہ شیریں صاحبہ کی, وہ پڑھتی اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, اس سے واپس بھی آ سکتے, واپس کون آنے دیتا ہے, جب داخل ہونے کے لیے اتنا دباؤ ہے تو واپس نکلنے کی اجازت کہاں سے مل جائے گی, یہ ہم خود تو نہیں کر رہے, تو دباؤ کے تحت کر رہے ہیں, اور دباؤ کا جو مسئلہ ہے ہماری دم جو ہے وہ ان کے قدموں ان کے پاؤں تلے ہیں, جتنا چاہیں دبائیں, جتنا چاہیں ذرا چھوڑ دیں, تھوڑی سی مہلت دے دیں پھر دبائیں, ایک بات جو ہے ذرا دباؤ دے کر ایک بات منوا لیں تو تھوڑی سی مہلت دے دیں, کچھ بریدنگ اسپیس دے دیں آپ کو تاکہ کوئی بھی حکومت جو ہے وہ تھوڑا بہت جو ہے اپنا وقار دوبارہ بحال کر لے, پھر یہ کہ پھر کچھ دباؤ ڈالیں اور پھر کو. تو در حقیقت یہ جو پہلے تھا اس کے بعد سی پی بی ٹی آیا, اور سی پی بی ٹی کے بعد این پی ٹی آئے گا, اور این پی ٹی کے بعد آخری ہے ایف ایم سی ٹی, فسائل مٹیریل کٹ آف ٹریٹی, یعنی یہ کہ اس مواد ہی کی تیاری کو قطر روک دیا جائے جس سے کہ ایٹم بم بنایا جا سکتا ہے, یہ آخری در حقیقت گویا کہ لن ترضى عنک اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, جو حضور سے فرمایا گیا تھا کہ آپ ذرا بھی یہ گمان نہ کیجئے کہ یہ یہودی آپ سے راضی ہو جائیں گے یا نصرانی راضی ہو جائیں گے, توقع ہوتی تھی حضور کو جیسے کہ ہونی چاہیے کہ باہر بچے والے لوگ تو وہ تھے کہ جو نبوت سے ہی نا آشنا تھے, رسالت ہی کو نہیں جانتے تھے, آخرت بھی نہیں ان کے ذہن میں تھی, شرک کے بدترین اندھیاروں میں تھے, تو انہیں میری باتیں سمجھنے میں اگر دقت ہوئی تو سمجھ میں آتی ہے یہ یہود اور نصارہ تو وہ ہیں جو اللہ کو مانے, رسالت کو مانے, کتابوں کو مانے, شریعت کو مانے, تورات کے ماننے والے, انجیل کے ماننے والے, موسیٰ اور عیسیٰ پہ بھی مان رکھنے, یہ تو جلدی سے ہی مان لے آئیں گے, نہیں یہ آپ کی امید بے بر نہیں آئے گی, لن ترضى عنک اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, نہ یہ یہودی آپ سے راضی ہوں گے اور نہ یہ نصارہ جب تک کہ آپ ان کی پیروی نہ کریں, ان کے پیچھے نہ چلیں, ان کی قیادت کو قبول نہ کریں, لہٰذا وہ امریکہ ہو یا یونائٹیڈ نیشنز ہو, جو بھی ہو وہ اسی کی لونڈی ہے, یہ راضی ہونے والے نہیں ہے سی پی بی ٹی سے صرف, بلکہ یہ کہ جب تک کہ وہ یہ اطمینان نہ کر لیں کہ یہ واحد مسلمان ملک جس کے پاس یہ نیوکلیئر کیپیبلٹی آ گئی ہے اس کا کلا کبا ہو جائے اس اعتبار سے کہ وہ کیپیبلٹی اس کی ختم ہو جائے, بھوک رہے ٹھیک ہے رہے, لیکن یہ جو ہمارے لیے ایک تھریٹننگ پوسچر ہے, اسرائیل کو بھی اندیشہ اگر ہوتا ہے تو کسی عرب ملک سے نہیں ہے تو پاکستان سے, اس لیے کہ اس کے پاس اب میزائل پروگرام بھی ہے, اس کے پاس اب نیوکلیئر جو ہے ویپنز بھی موجود ہیں, تو اگر تو کوئی ڈنکے کی چوٹ ہے, کوئی برابر کی چوٹ اس کے ہو سکتی ہے تو وہ تو پاکستان میں, اور تو کوئی نہیں. اس حوالے سے لن ترضى عنک اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, اور ہماری جو کمزوری ہے وہ جو میں نے آیت آپ کو سنائی, ہم اصل میں معیشت ضم کر اس کا شکار ہے, وہ کیوں ہے شکار من اعرض عن ذکری, یہ میں نے آپ کو سورہ طہٰ کی آیت شروع میں سنائی, جو میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں انہیں ہم دنیا کے اندر معیشت کی تنگی سے دوچار کر دیتے ہیں. ہم اس معیشت کی تنگی سے دوچار ہیں, قرضوں میں ہمارا بال بال بندھا ہوا ہے, جکڑا ہوا دباؤ ہے آئی ایم ایف کا ورلڈ بینک, اور گویا کہ اکبر القبائر ہمارے نزدیک اب یہ ہے, نہ شرک بھی ہے وہ کبیرہ گناہ ہے, نہ کوئی سود ہے, نہ کوئی اور ہے, اکبر القبائر یہ کہ ڈیفالٹر نہ ہو جائے گا, اس سے بڑا تو کوئی گناہ ہی نہیں, اس سے بڑا تو قابل حضر کوئی شے نہیں. کہ اس پورے نظام میں ہم ایک آسامی ہے ان کی, تو آسامی بھی ہے اس کے اوپر اعتماد وہ کر سکے کہ ہاں ہم انہیں قرض دیتے رہیں گے تو یہ ہمیں کچھ نہ کچھ بٹاتے بھی رہیں گے, بس یہ ہمارا اعتماد ختم نہ ہو جائے. باقی یہ کہ اس کے چنگل سے نکلنے کا کوئی ارادہ, کوئی اصول, کوئی فیصلہ, وہ یہ کہ اب ظاہر بات ہے جب معیشت دمکن ہوگی تو وہ تو ان کے ہاتھ میں ہے, ذرا سا وہ پائپ کو کھلا کر دیں, تھوڑا سا کچھ پانی آپ کے پاس آ گیا, آپ کے لیے تھوڑا سا سہارا ہو گیا, پھر جب چاہا اس کو دبایا, پاؤں رکھا, اور پھر آپ سے ایک اور قدم بنوا لیا, پھر ایک قدم اور بات بنوا لی. تو یہ اصل میں سیٹی بیٹی پر معاملہ رہنے والا نہیں ہے. یہ سی ٹی بی ٹی کیا بلا ہے, ایم پی ٹی کیا مصیبت ہے, اور ایف ایم سی ٹی کیا ہے, اس کے لیے تازہ جو ندائے خلافت آج یہاں پر آ چکا ہے اس میں کموڈور طارق مجید صاحب کا ایک مضمون بہت برمک شائع ہو گیا ہے, اور وہ بہت جو ہے چشم کشا ہے, بصیرت افروز ہے, ان تمام چیزوں کی تعریف بھی اس میں ہے, اس سے کیا کیا نقصانات ہیں وہ بھی موجود ہیں, تم اس کا تو مطالعہ اس سے کیجیے. تو بہرحال معیشت الزنکن کی وجہ سے ہمارے دشمنوں کے ہاتھ میں وہ ہتھیار موجود ہے کہ سنستدر جو ہوں من ہے تو لا یعلمون, جیسے اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے باغیوں کو رفتہ رفتہ جہاں سے انہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا ان پر میں اپنی پکڑ اور اپنی گرفت مضبوط کرتا چلا جاؤں گا درجہ بدرجہ. سنستدر جو ہوں من ہے تو لا یعلمون, تو اصل میں یہ جو استعمار ہے مالیاتی استعمار دنیا کا اس وقت, وہ ہمیں درجہ بدرجہ جو ہے ہماری اسی معیشت زنکن کے حوالے سے ہم پر دباؤ ڈال کر اپنے مطالبے منوا لیں گے. اندازہ کیجیے پہلے تو بڑے بلند بال دعوی تھے, جب تک بھارت دستخط نہیں کرے گا ہم نہیں کریں گے, جب تک کشمیر کا مسئلہ حل ہو نہیں ہوگا ہم نہیں کریں گے, جب تک یہ کہ ہمارے سارے سینکشن جو ہے وہ ختم نہیں ہو جائیں گے تک ہم نہیں کریں گے, ایٹمک کلب کی ہمیں مستقل ممبرشپ نہیں ملے گی تو نہیں کریں گے وغیرہ, بلکہ یہ کہ سیکورٹی کاؤنسل کی نشین کی بھی باتیں ہوئی, بڑے دعوی تھے, بڑا ہمارا دم خم تھا, ہم اب رفتہ رفتہ یہ ساری چیزیں ختم ہو کر آخری سودا چاہے پر آ رہا ہے, صرف آئی ایم ایف کی $3 بلین کی ایک قسط, کشمیر کا مسئلہ گیا باڑ میں, ہوگا جب ہو جائے گا, نہیں ہوگا تو نہیں, اس وقت تو جان پر بنی ہوئی ہے, ڈیفالٹر ہوا چاہتے ہیں, تو یہ تو سب سے بڑی قیامت گزرنے والی ہے, اس قیامت کو کسی طرح ٹالیں, لہٰذا باقی سب چیزیں وہ سیکورٹی کاؤنسل کی ممبر شپ وہ چھوڑے, ہمیں وہ مانے کہ ہم واقعی ایٹمک کلب کے ممبر بن چکے ہیں, ایٹمک نیوکلیئر پاور بن چکے ہیں, اس کو بھی چھوڑیے, بس یہ ہے کہ اور قرضوں کی معافی, توبہ دی کون معاف کرتا ہے, ہاں ایک قسط $3 بلین کی آپ کو مل جائے گی, اس کا بڑا حصہ تو فوراً ہی واپس چلا جائے گا, پہنچی وہی یہ خال جہاں کا قبیل تھا کہ جو قرضے کی قسط دینی ہے سود دینا ہے, بڑا حصہ تو اسی میں واپس پہنچ جائے گا, انہیں تو وہ فرق پڑتا ہی نہیں, باقی ہوگا اس کا اکثر حصہ یہاں کے اہلکار اور اہل حکومت جو ہے ان کے ذاتی کھاتوں میں, ان کی جیبوں میں, مختلف ہیلوں بہانوں سے جائے گا. ملک کے پلے کیا ہوگا, ملک کے پلے نیٹ یہ پڑے گا کہ جتنا قرض ہم پر تھا اس سے زیادہ ہو گیا, اب ہمیں مزید کی ضرورت ہوگی, یہ تو ہر سال کا معاملہ ہے, آج کا معاملہ تو نہیں, یہ تو یوں سمجھیے کہ وشو سرکل ہے, چل رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے, اگر ہم نے اسی رخ پر جانا ہے تو پھر تو اس کے اندر کسی بھی اعتبار سے کوئی امکان نہیں ہے کہ اس میں کوئی صورتحال بہتری کی پیدا ہو جائے, یہ تو بڑھتا جائے گا, وہ پیس جو ہے اس کو کستے ہر چکر کے ساتھ وہ آگے بڑھتا ہے, لہٰذا اسی طریقے سے معاملہ ہوگا یہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. گویا کہ اب جو صورت بنی ہے سی ٹی بی ٹی پر دستخط معاوض $3 بلین, قومی فروختن کے ارزاں فروختن سودا کیا ہے, کتنا بڑا اور کتنی معمولی سے رقم, اس پر یہ کہ لندن سے ایک ماہانہ نکلتا ہے امپیکٹ, اس نے بڑا خوبصورت مضمون شائع کیا, اس کا عنوان اسی مصرے سے لیا ہے, سیلنگ دی نیشن اینڈ سیلنگ اٹ سو چیپ, پوری قومی فروختن جو تیار ہوا فروخت کر پوری قوم کا سودا, اللہ کے حکم کی خلاف ورزی, اپنا وہ رول جو اللہ نے عطا کیا ہے اس سے گویا کہ دستبرداری, جو نعمت عظمیٰ تھی اس کی ناشکری, اپنے سارے مطالبات ساری شرائط سے دستبرداری, اور صرف $3 بلین کے قرضے کے لیے قسط کے عوض معاملہ ہو رہا ہے. میں نے ان تک کا ذکر کیا آپ سے تو اس مضمون میں پھر ان کے بعد جو جملہ اس نے لکھا ہے بڑا تلخ ہے, بہت تلخ, بہت تلخ. دی کوشچن از واٹ نیکسٹ ٹو سیل. اصل مسئلہ تو یہ ہے, دی کوشچن از واٹ نیکسٹ ٹو سیل آفٹر دس سیل منی آف $3 بلین رنز آؤٹ. یہ $3 بلین تو اونٹ کے منہ میں زیرا ہے, انہوں نے لکھا ہے جو قوم 11 ملین ڈکار گئی, ختم کر گئی اور ڈکار تک نہیں گئی. $11 بلین تھا یہ فورن کرنسی اکاؤنٹ کے اندر جس کو فریز کیا تھا, اور فریز کیا کیا تھا, وہ تو خرچ کرتے گئے تھے. فریز کرنا تو مجبوری تھی, اگر وہ آتا لاؤ میرے ڈالر تو کہاں سے دیتے, نہیں وہ تو خرچ کر چکے تھے. جو قوم $11 بلین جو ہے ہضم کر چکی, اس کے لیے $3 بلین خرچہ ہے, پھر کیا دیکھیں گے. اس کے بالمقابل دیکھیے بھارت بھی اب کرنے کے لیے آمادہ ہے, دستخط کر دے گا, لیکن اس نے دو شرطیں اپنی منوائی ہیں. اسے مانا جائے گا نیوکلیئر کلب کا ممبر اور نیوکلیئر پاور, اور اسے سلامتی کونسل کی مستقل نشست دی جائے گی. اس سے بھی آگے اس نے دو باتیں اور بھی منوا رہا ہے کہ اس کے اوپر اکنامک سینکشن سارے کے سارے اٹھا دیے جائیں گے, اور نیوکلیئر ٹیکنالوجی اور اس کے لیے ضروری مواد کے امپورٹ کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہوگی. یعنی سی ٹی بی کی یہ ہوتی ہے اصل میں کہ آپ کوئی ٹیسٹ نہیں کر سکتے, ایٹمک ٹیسٹ, نہ فضا میں, نہ پانی میں انڈر واٹر, نہ انڈر گراؤنڈ. اب رہ جاتا ہے کولڈ ٹیسٹ. وہ کولڈ ٹیسٹ جو ہوتے ہیں جو قوم اپنی مزید اس ٹیکنالوجی کو بڑھانا چاہتی ہے وہ ٹھنڈے ٹیسٹ کرتی ہے, اور اس کے لیے بڑے سپر کمپیوٹر کی ضرورت ہوتی ہے جسے, اور جب تک یہ پروسیس مسلسل نہ چلے. اس کے لیے یہاں تو یہاں وہ جو کہتے ہیں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ضمیر مشرق راہ بانا اور ضمیر مغرب تاج رانا, وہاں بدلتا ہے لہجہ لہجہ, یہاں بدلتا نہیں زمانہ. ٹیکنالوجی میں تو ہر لہجہ نئی چیزیں آ رہی ہیں, آگے سے آگے دور لگی ہوئی ہے. کمپیوٹر تو شہید ہے, سپر کمپیوٹر ہیں, اور ان کی سیل, ان کا ایکسپورٹ کرنا وہ بند کیا ہوا. لیکن بھارت یہ بھی شرط اپنی منوارا چاہ رہا ہے کہ ان چیزوں کی امپورٹ اس پر کوئی پابندی نہیں, یعنی وہ برابر ان پانچ طاقتوں کے ساتھ بالکل برابر ہو کر سی ٹی بی پر دستخط کرے گا, اس سے نتھنگ لیس. اسی اخبار نے ایک اور نقشہ کھینچا ہے. یہ جو ٹالبوٹ صاحب ہیں ان سے جو اس وقت ملاقاتیں ہو رہی ہیں, تو ہمارے سیکرٹری جو ہیں خارجہ شمشاد احمد خان, ان سے تو لندن کے 5-star ہوٹل کے اندر ان کی ملاقاتیں ہو گئی. اور یہ کہ یہ ملاقاتیں بھی کور اپ ہے, اصل فیصلہ تو شہباز شریف صاحب جا کے کرائے تھے, وہ تو ڈیل تو ہو چکی تھی, کور اپ ہے کہ اب ہو رہا ہے کچھ لین دین. لیکن یہی معاملہ بھارت کے نمائندے سے ہوتا ہے تو وہ جسونت سنگھ جس کو بھیجا ہے واجپائی نے, فارمل اس کے ساتھ گفتگو شروع کرنے سے پہلے اسے ایک لنچ دیتے ہیں ٹالبوٹ صاحب اپنے گھر پر, اور گھر پر جو ٹالبوٹ صاحب لنچ دیتے ہیں تو ساتھ ہی وضاحت ہے کہ ان کی اہلیہ نے خاص طور پر خود کھانا تیار کیا تھا. اور ایسے ہی اتفاق کر وہاں میڈلین البرائٹ اور وینڈی برگر یہ بھی آ گئے تھے, یعنی یہ بھی اتفاق آ گئے تھے, کوئی پروگرام نہیں تھا, دے جسٹ ڈراپ بائی. یہ ہے صورتحال بھارت, وز بھارت. میں نے اصل میں اس کے لیے آج کا عنوان یہ تجویز کیا تھا کہ یہ سی ٹی بی ٹی پر جس طرح ہم دستخط کر رہے ہیں, یہ اصل میں سجدہ سہو ہے 28 مئی کے ایٹمی دھماکوں. ہماری یہ قومی نفسیات ہے, مغرب ہمیں بیچ کر کھا جائے, ہمیں ذلیل کرے, پاؤں تلے روندے, کوئی بات نہیں, ہندو سے نہیں. یہ ہماری نفسیات ہے. ہم کتنے ہی ہندو سے چھوٹے ہو چکے ہوں, لیکن اس کے ساتھ کچھ سے چھانا ہمیں کسی نہ کسی طرح منانا ہی ہے. چاہے ہمیں جیسے پٹھانوں میں مشہور ہے کہ اگر بڑی کار کسی کے آ گئی ہے پڑوسی کے زمیندار کے ہاں, تو اس سے بھی بڑی کار جب تک اپنے دروازے پر نہیں آئے اسے چین نہیں آ سکتا, چاہے اس کے لیے زمین بیچنی پڑے گی, پرواہ نہیں. وہ تو مسئلہ تھا بھارت کے ساتھ, شانہ سے شانہ ملانا, کردے سے کندھا ملانا. اس کے لیے تو ظاہر بات ہے اس پوری قوم کا ایک جوش و خروش تھا، پوری قوم کی ایک نفسیات تھی جس نے مجبور کر دیا نواز شریف صاحب کو دھماکہ کر بیٹھا. لیکن ان کی اصل نفسیات کیا ہے وہ تو میں نے جو آج آیات آج کے لیے منتخب کی، اور اس کا ایک کی ورڈ ہے یہ سارے اون اچھی ہیں. یہ در حقیقت ہمارا روز یہ ہے کہ ہم نے ہماری جو قیادتیں ہیں اب تک جو بھی رہی ہیں یہ سب ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی فکر کرتی ہیں امریکہ کو راضی کرنے تاکہ وہ راضی کرے. بے نظیر نے پہلے کہہ دیا سی ڈی میٹنگ پر دستخط کرو تاکہ امریکہ بہادر ناراض نہ راضی ہو جائے پھر نمبر تو بنا لیے جائیں. لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہم ان سے آگے ہم بھی ہیں سرکار کے، لہٰذا یہ معاملہ جو ہے یہ سارے ان اقیم کا ہے جو میں نے آیات آج پڑھی تھی، ذرا نوٹ کیجیے اسے. اور یہ کہ یہ جو یسارعون فیہم کا مرض ہے یہ در حقیقت نمایاں کر رہا ہے ہماری ایک الجھن کو، ہمارا ایک ڈائلیما ہے. وہ ڈائلیما میں کبھی تو اس انداز میں بیان کرتا رہا ہوں کہ ڈائلیما آف نیشنل ایگزسٹنس ہے پاکستان کا. پاکستان کا جو قومی اور ملی اور ملکی وجود ہے اس کا ایک عقدہ لاجنحل ہے، اور وہ عقدہ لاجنحل یہ ہے، ڈائلیما یہ ہے کہ ہم نے ایک ملک بنایا اس کے لیے کوئی بنیاد اسلام کی سوا ہے ہی نہیں. پارٹیز آف انڈیا کی بنیاد کیا تھی؟ کسی نسل پر، کسی نشان پر، کس قومیت پر، کسی ایتھنک بنیادوں پر، کس بنیاد پر تقسیم ہے؟ پاکستان بنا کیوں؟ اسلام کے نام پر. اسلام پر ہم نے چلنا نہیں، کچھ کہ ہم تو معلق ہیں، وی ہیو نو گراؤنڈ انڈر اور فیٹ. ہمارا واحد وجہ جواب اسلام اور ساتھ ہم نے عمل کرنا نہیں. میں اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا، اسلام پر ہمیں چلنا نہیں. اسی لیے وہ آیت بھی آج میں آپ کو سناؤں گا، یشرح صدرہ، اسلام پر اشرار نہیں ہے ہمیں، ایسی نہیں. یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین، وہ ہے نہیں. لہذا صورت حال یہ ہے کہ ہماری نیشنل ایگزسٹنس کا ڈائلیما ہے. اس حوالے سے یہ کہ ہمارے نیشنل ایگزسٹنس کا ڈائلیما تو یہ تھا کہ ہم نے ملک بنایا اسلام، جس کی واحد بنیاد بنتی ہے، جس کے بقا کے لیے بھی رضاؤں بیت میں، جسے کہتے ہیں فرانسیسی زبان میں وجہ جواز، اور اس پر ہم نے چلنا نہیں ہے، چلنے کو ہم تیار نہیں. لیکن آج میں اس کو ایک اور ایک بار سے اس ڈائلیما کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وہ ڈائلیما یہ ہے کہ مشیت ایس ڈی میں پاکستان کا کچھ اور رول ہے، اور ہماری قیادتوں کا، اور میں صرف قیادتوں کا جو ہے وہ اس کو یعنی گناہ گار نہیں سمجھتا، اس لیے کہ میرے سامنے تو حضور کے وہ قول رہتے ہیں کہ قیادت جو ہوتی ہے وہ ریفلیکٹ کرتی ہے عوام کو. کما تکمون کزالے کا یو امر والے، جیسے تم خود ہوگے ویسے ہی تمہارے اوپر وہ بڑا مسلط ہو جائے. حدیث نبی کے لیے آ مالکم و مالکم، نمایاں ہو جاتی قیادت. ظاہر بات ہے کہ چاٹی بھری دودھ کی چیز میں سے مکھر تو تھوڑا سا ہی نکلے گا نا، قیادت تو تھوڑی ہوتی ہے، لیکن نکلی کہاں سے؟ اسی دودھ میں سے نکلا ہے نا وہ مکھر، یہی سے آیا ہوا. تو ہم اسلام پر چلنے کو تیار نہیں. تو مشیت ایس ڈی میں ایک بہت بڑا اور بہت اونچا رول ہے پاکستان کے، جس کے لیے ہمارے اندر ہمت نہیں. بہت پیارا شعر ہے حسرت موہانی کا، فریڈم فائٹرز میں سے، اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ ہی غزل گو شعرا میں ان کا بہت اونچا مقام. غم زندگی کا حسرت سبب اور کیا بتائیں، میرے شوق کی بلندی میری ہمتوں کی پستی. شوق کی بلندی ہے، ہمت ہے نہیں، تو آدمی کیا کرے گا؟ بیٹھا ہوا جو ہے وہ رنج اور غم اور فرسٹریشن اور اسی کا جو ہے وہ شکار ہوتا رہے گا. چلنا جانا چاہتا ہے بہت اونچا، ہمت ہے نہیں. چڑھنا چاہتا ہے بلندی پر، طاقت ہے نہیں. تو غم زندگی کا حسرت سبب اور کیا بتائیں، میرے شوق کی بلندی میری ہمتوں کی پستی. اور ہمتوں کی پستی کے حوالے سے میں یہ ذرا آپ کو آیات سنا رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصاریٰ اولیاء، اہل ایمان یہودیوں اور نصاریوں کو اپنے دوست مت بنانا. جبکہ پوری امت مسلمہ کا دوست کا دوستی کا تعلق ہی ہے، آپس میں لڑتے رہیں گے، چاہے وہ ایران عراق وار ہو، چاہے اب خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کہ افغانستان ایران وار کہیں شروع ہو جائے. لیکن یہ کہ ہم ہوئے تم ہوئے کہ نہیں ہوئے, انہی زلفوں کے سب اسیر ہوئے, آپس میں جو بھی لڑائی ہو, دنگا ہو, فساد ہو, ان کے اقرار کے نقشی ہم سب کے سب. اور یہی ہمارے یہاں بے نظیر بھی ہو, نواز شریف بھی دونوں کے دونوں مثال ہوں رسی. یہاں فرمایا ان کو اپنا دوست نہ بنانا, بعضہم اولیاء بعض, وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. اس آیت کے بارے میں میں نے کئی سال پہلے ایک بات کہی تھی, اور پھر میں نے ہندوستان کے دینی وسائل میں دیکھا اپنی اس رائے کی سدائے بادشت کے لوگ حیران ہوئے, واقعتاً اس بات کی طرف پہلے کسی کا دھیان نہیں گیا. پہلی مرتبہ میں نے کہی یہ الفاظ اصل میں پیشین گوئی تھے اس زمانے کے, ورنہ جب قرآن نازل ہوا یہود اور عیسائیوں میں دشمنی تھی. آپ اندازہ کیجئے عیسائیوں کے نزدیک جو ان کا خدا ہے عیسیٰ ابن مریم خدا کا بیٹا, اس کو سولی پر چڑھایا یہودیوں نے, ان میں دوستی کیسے ہو سکتی تھی؟ بدترین دشمنی رہی. حضور کی ولادت سے صرف 50 برس پہلے یمن میں یا اصحاب الاخدود کا جو واقعہ ہوا ہے, یہودی بادشاہ تھا نور نواس, جس نے سینکڑوں جو حضرت عیسیٰ کے پیروکار تھے انہیں زندہ جلایا. بسما ذات البروج و یوم المعود و شاہد و مشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اسم علیہا قعود وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود. تو یہود میں اور عیسائیوں میں تو کوئی دوستی نہیں تھی جب قرآن نازل ہوا, کوئی دوستی نہیں. یہ تو یہود کی عیاری چالاکی, ان کی پلاننگ, ان کی منصوبہ بندی اور واقعتاً ہے, اس کو ایول جینیس کہیں, ان کی ذہانت اس کا ثبوت ہے کہ رفتہ رفتہ, اس کو میں نے تقریر مفصل کی ہوئی ہے, میرے کیسز میں موجود ہوگی کہیں, تو میں نے پورا اس کا پروسیس جو ہے ہسٹوریکل سروے کر کے بتایا تھا کیسے رفتہ رفتہ انہوں نے اب وہ قابو یافتہ ہے, اب پورا عیسائی بربر جو ہے پوری وہ ان کے بن گئی. اس صدی کے آغاز میں تو علامہ اقبال دیکھ کر آئے تھے, تو ابھی امریکہ جو ہے ورلڈ سین پر آیا ہی نہیں تھا, یورپ ہی تھی, مغرب کا مطلب یورپ, اور اس کا سربراہ برطانیہ. فرنگ کی رگے جہاں بن گئے یہود نے, اور اب جو اس فرنگ کا جو اصل قائد ہے وہ امریکہ ہے, اس کی رگے جہاں یا یہود نے. لیکن یہ کہ یہ صورتحال بہت ریسنٹ ورنہ دشمنی رہی ہے پچھلے کوئی 300-400 سال میں, رفتہ 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 پروٹیسٹنٹ مذہب جب سے پیدا ہوا ہے اس کے بعد سے سود کی اجازت حاصل کی, اس کے ذریعے سے اپنے معاشی ہتھکنڈوں میں جو ہے دوول یورپ عیسائی کی جو یورپ کی عیسائی حکومتیں تھیں انہیں اپنے قرضوں کے شکنجوں میں کسا, یہاں تک کہ وہ پورا یورپ ان کے قبضہ قدرت میں آ گیا. آخر اسی کا رد عمل تھا کہ ہٹلر نے ان کے 600,000 آدمی ختم کیے, رد عمل تھا. رد عمل سے عمل کا اندازہ کیجیے, وہ جو تھرڈ لا آف موشن ہے نیوٹن کا, ٹو ایوری ایکشن از این ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن, تو ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن ہے, تو اس سے اندازہ ہوتا ہے ایکشن کتنا تھا جس کا ریئیکشن اتنا سخت ہوا ہے. وہ یہ تھا کہ اس نے سمجھ لیا تھا وہی بات کہ جو علامہ اقبال 1905 سے 1908 تک دیکھ آئے تھے, وہ یوں سمجھیے کہ 30 سال کے بعد ہٹلر کی سمجھ میں بھی آ گئی کہ کس طریقے سے یہودیوں نے ہمیں اپنے پنجے میں جکڑا ہوا ہے, لہٰذا اس کا معاملہ وہ ہوا جس کو ہولوکاسٹ کہتے ہیں. بہرحال صورت حال یہ ہے کہ بعضہم اولیاء بعض, یہ اب کی بات ہے نزول قرآن کے وقت کے اعتبار سے اگر ہم سوچیں گے تو یہ پیشین گوئی تھی. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَإِنَّهُ مِّنْهُمْ, اس سے سخت فتویٰ جو ہے اللہ تعالی کے فتاوی میں واقعتاً اس مسئلے میں ہو نہیں سکتا, تم میں سے جو کوئی بھی ان کی حمایت حاصل کرے گا, ان کی دوستی اختیار کرے گا, تو وہ انہیں سے شمار ہوگا. ممن یتولہم منکم فانہ منہم, پھر وہ امت محمد میں سے نہیں ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. اب آئی وہ آیت, فتر الذین فی قلوبہم مرض, اے مسلمان, اے مخاطب یا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ ہے, اور یہ روگ کا لفظ قرآن مجید میں نفاق کے لیے آتا ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکسبون, یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین, تو جن لوگوں کے دلوں میں روب ہے, یسارعون فیہم, وہ انہی میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں. اصل لفظ میں آج حیران ہوا ہوں, مسارعت کیا مسئلہ ہے؟ فطر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیہم، مسارعہ باب مفاعلہ ہے اور اس میں مقابلہ بھی ہوتا ہے، ایک دوسرے سے بات ہی لے جانے کی کوشش، مبالغہ بھی ہوتا ہے، انتہائی کوشش کرتے ہیں کسی طرح ان میں گھس جائیں، ان کو راضی کر لیں، کسی طرح یہ ہم سے خوش ہو جائیں۔ وَيَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، اور کہتے ہیں ہمیں تو اندیشہ ہے کہ کوئی مصیبت نہ آ پڑے، اگر یہ ناراض ہو گئے تو ہم پر مصیبت آ جائے گی، یہ ناراض ہو گئے آئی ایم ایف جو ہے وہ اپنا قسط روک لے تو ہم کہاں جائیں گے، کسی اور داتا کو تو ہم جانتے نہیں، انداتا تو یہی ہے، کسی اور پر، رب العالمین پر تو ہمارا ایمان اور یقین ہے نہیں، وہ تو دفاع چکے ہیں، وہ یقین کہاں ہے اللہ کی ذات، لہذا انہیں تو جو بھی وسائل اور مسائل ہیں اور جو بھی مادی ذرائع ہیں وہی نظر آئیں گے، اسباب نظر آئیں گے، مسبب الاسباب نظر نہیں آتا۔ اس حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں، نقشہ ان تصیبنا دائرہ فعاف اللہ ان یاتی بالفتح او امر من عنده، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا کر دے یا اپنی طرف سے کوئی اور ایسا واقعہ ظاہر پذیر کر دے، فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم نادمین، کہ پھر یہ لوگ اپنی اس چیز پر جو اپنے اندر چھپائے ہوئے تھے اس پر نادم ہو کر رہ جائیں، یعنی اپنے نفاق پر جو پردے وہ ڈال رہے تھے اس نفاق کا پردہ چاک ہو جائے اور یہ ندامت کے سوا انہیں کچھ نہ ملے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے، أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنی پوری امکانی حد تک قسمیں کھا کھا کر اللہ کی کہتے تھے کہ مسلمانوں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم پر شک نہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں، جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، کہ وہ تمہارے ساتھ ہی ہیں، فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، ان کے تمام اعمال ہبت ہو گئے، ان کے سارے والے برتن۔ یہ جو مسارعت ہے اس کا میں نے آپ کے سامنے نمونہ رکھ دیا ہے کہ بے نظیر اور نواز شریف میں جو مقابلہ ہے وہ یہ ہے کہ کون امریکہ کو زیادہ راضی کرے، کون اس کی زیادہ خوشنودی حاصل کرے، کون زیادہ سے زیادہ اس کی گڈ بکس میں آ جائے۔ بہرحال ہماری طرف سے امریکہ کی اسے چاپلوسی کہیں، نیاز مندی کہیں، خدمت گزاری کہیں، اس کے چند واقعات ذرا ذہن میں لے آئیے۔ ایمل کانسی، انہیں مطلوب تھا، ہم نے کہا لے لیں، اپنے ملک کے دستور کے خلاف، عرف عام کے خلاف، انٹرنیشنل لاء کے خلاف، ہمارا امریکہ کے ساتھ ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہے، اگر وہ مجرم تھا تو ہماری عدالتوں میں مقدمہ چلنا چاہیے، لیکن نہیں۔ صادق حویدہ، ابھی کسی کو شک بھی نہیں ہوا ہوگا پکڑ کے ہم نے دیکھا، یہ بن لادن کے ایجنٹ جو ہے، آج کی خبر ہے 5 مزید ہم نے پکڑ کر جو ہے، خبر وہاں سے آئی، گرفتار ہم نے کیے بن لادن کے، بومید اور معاون یا جو بھی ہوں، جنہیں ایجنٹ کہیں جو بھی کہیں، وہ پاکستان میں مختلف راستوں سے آئے، لیکن اب جا رہے تھے اور انہیں طورخم کی سرحد کے اوپر پکڑ لیا، ظاہر بات ہے وہ پیش کر دیے جائیں گے، حاضر ہیں۔ یہ ہے جو ہم ان کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں میں اس کو نوٹ کر لیجئے، اسی میں اضافہ میں کر رہا ہوں، حالانکہ ابھی تک کسی درجے میں میں فائل ہوں اس پر، میرے احباب جانتے ہیں کہ میں ان سے جھگڑتا بھی رہا ہوں، یہ جو رائے ہے کہ یہ کروز میزائل کا جو حملہ ہوا، جسے میں نے کہا تھا یہ کروز میزائل سے ایک نیا کروسیڈ شروع ہوا ہے، میں نے نہیں مانا تھا کہ اس میں پاکستان کی کوئی آمادگی یا پاکستان کی طرف سے اجازت یا کوئی پیشگی جو ہے ان کا باہمی تعاون طے تھا، لیکن اب میں اس میں بھی شک کرنے پر مجبور ہوں، اس لیے کہ جنرل حمید گل، ریٹائرڈ جنرل حمید گل نے جو بات لکھی ہے اگر وہ صحیح ہے، کیونکہ اس سے پہلے میں نے پڑھا تھا کہ کچھ فلائٹس کینسل کی گئی تھی جو کہ کروز میزائل کے راستے سے گزرنے والی تھی، آج یا کل انہوں نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ وہ ایک جو فلائٹ ہے دبئی کی تھی، ایک کویت کی، جن کو کینسل کیا۔ اب ظاہر بات، اگر یہ کیا گیا تو پھر کسی شک کو شبے کی گنجائش نہیں کہ اس کی اجازت، اور ظاہر بات ہے وہ ایمل کانسی سے لے کر اور آج کے 5 جو اور ہم نے گرفتار کیے ہیں، 1 سوڈانی، 2 مصری ہیں، شاید اس طرح سے ان کے سب عرب ہیں، تو یہ سارا جو ہے اعمال نامہ بتا رہا ہے کہ کوئی عجیب بات نہیں، کہ واقعی وہ جو کلنٹن نے شکریہ کا ٹیلی فون کیا تھا، میں یہ کہتا تھا کہ یہ شکریہ شاید حویدہ کا ہے، ساجد حویدہ کو جو ہینڈ اوور کیا ہے، لیکن یہ کہ اب میں اس معاملے میں بھی شک کرنے پر مجبور ہو چکا ہوں. بہرحال میرے نزدیک موجودہ قیادت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اطمینان حجت ہوا تھا، جو مینڈیٹ دھاری اسے ملا تھا، مینڈیٹ جو فتح ملی تھی، جو اختیار اس ملک میں سامنے آیا. مجھے تو آج ویسے زیادہ ہی یہ گستاخی شمار نہ ہو جائے، حبیب جالب کے وہ شعر یاد آتے رہے جو انہوں نے ایک زمانے میں کہے تھے. وہ ہوا کیا تھا، صرف یہ کہ گوہر ایوب صاحب کو اور ایک وہ جو ان کے بہنوئی تھے غالباً ان کے جو جنرل حبیب اللہ صاحب، ان کے کچھ کارخانے بن گئے تھے اور گندھارا انڈسٹری جو ہے وہ گوہر صاحب کو ملی تھی. آگے بھائی پیچھے بھائی، بیچوں بیچ گندھارا پاؤ بارا. یہ نظم جس کی عجیب جالب کی بہت مشہور ہوئی تھی ایوب خان کے دور میں، اینٹی ایوب موومنٹ میں. آگے بھائی پیچھے بھائی، بیچوں بیچ گندھارا پاؤ بارا. وہی معاملہ یہاں ہے، اوپر بھائی نیچے بھائی اور سب سے اوپر ابا جی، یہ ہے اس ملک کی اس وقت کی حکومت. لیکن ان پر جتنا بڑا فضل اور کرم اللہ کا ہوا تھا، میں نے اسی وقت بھی جو خطوط لکھے تھے کہ اگر اس میں ناکام ہوئے تو اتنی ہی بڑی ناکامی اللہ کے ہاں ہوگی، اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہوگی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس مینڈیٹ کو تاحال جو استعمال کیا ہے وہ صرف اپنے ذاتی اقتدار اور اپنے اختیارات کے استحکام کے لیے استعمال. ڈیڑھ سال گزار دیے، یہ ابھی جب آئے تھے میاں شریف صاحب، اور اس وقت ان کی جو لاسٹ وزٹ تھی وہ اس لیے تھی کہ اب جو ہم لا رہے ہیں اس وقت تک آیا نہیں تھا یہ پندرہویں ترمیم کا بل، لیکن یہ کہ انہوں نے پیش کی ملاقات کی تھی کہ اب جو آپ کہتے تھے کہ شریعت کی بالادستی ہونی چاہیے اس کا بل ہم لا رہے ہیں، اب آپ کو اس کی سپورٹ کرنی ہو تو میں نے کہا کیوں نہیں کریں گے، سارا آنکھوں پر جی آیا لوں، اگر شریعت کی بات ہو جائے تو ہم کریں گے. لیکن وہ جب آیا تو وہ کسی اور شکل میں آیا. بہرحال ہم نے تو اس کی جیسا کہ میں نے عرض کیا جس کے لیے محنت کی، کوشش کی، جد و جہد کی. لیکن میں نے میاں شریف صاحب سے بھی کہہ دیا تھا کہ دیکھیے ہوا یہ ہے کہ جیسے میں نے 20 اگست 1980 کو ضیاء الحق صاحب سے کہا تھا، ان کا علماء کنونشن ہوا تھا پہلا، میں علماء میں سے تو نہیں ہوں لیکن مجھے بھی بلایا گیا تھا، اپ گریڈ کر دیا گیا تھا، مجھے شامل کر لیا گیا علماء. تو میں نے وہاں ان سے کہا تھا کہ جنرل صاحب آپ نے اصل وقت ضائع کر لیا، 3 سال آپ نے گزار دیا اور اسلام کی طرف کوئی پیش رفت نہیں، بلکہ آپ نے جو سٹیم جو ہے جو تیار ہوئی تھی، سٹیم انجن ہوتا تھا، پہلے سٹیم تیار ہوتی ہے پھر وہ گاڑی کو آگے چلاتی ہے، وہ جو سٹیم تیار ہوئی تھی نظام مصطفیٰ تحریک میں، آپ نے اسے بڑے آرام سے سٹیم آؤٹ کر دیا، وہ تو نکل گئی. اب آپ لے کر آئے ہیں 2 آرڈیننس، ایک زکات آرڈیننس اور ایک حدود آرڈیننس. زکات آرڈیننس پر تو ناک رگڑوائی کی تھی شیعوں نے، ایگزم کرا لیا آپ نے آپ کو. حدود آرڈیننس کا کوئی حشر ہوا، صرف یہ کہ پولیس والوں کی رشوت کا ریٹ بڑھ گیا. اللہ اللہ خیر، آج تک کوئی حد حدود آرڈیننس کے مطابق پاکستان میں نافذ نہیں ہوئی. میں نے کہا یہی آپ کے بیٹے نے کیا ہے، 1.5 سال گزار دیے اصل وقت گزار دیے، جبکہ اس کے پاس اتنی پاور تھی، اتنی طاقت، یہ سارے اس کے الائز تھے، AMP ہو یا یہ ہو، MQM ہو، سب کے سب ساتھی تھے، وقت گزار دیا. لیکن یہ کہ 1.5 سال بعد میں جو کچھ لائے وہ ایسے ہے کہ جیسے بکری نے دودھ تو دیا میگنی ہے ڈال دی. اور اب چونکہ ظاہر بات ہے کہ انسان کا ذہن ہوتا ہے، کیونکہ مجھے اب شک ہو رہا ہے، میں اس معاملے میں اپنی کوتاہی کا، کمزوری کا اعتراف کرتا ہوں. میں خوش فہم قسم کا آدمی ہوں، خوش فہمی مجھے ہو گئی تھی ضیاء الحق صاحب سے بھی کہ وہ واقعی اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں، تو میں شور شورا میں ان کی شریک ہو گیا، ان کے دعوت کو قبول کر لیا. 2 مہینے میں ڈسولوشن ہو گیا تھا، زیادہ دیر میں نے نہیں لگائی. حضور کی وہ حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، ایک شخص وہ ہوتا ہے جسے غصہ جلدی آ جائے جلدی چلا جائے، یہ بھی غنیمت ہے. دیر میں جائے لیکن آئے بھی دیر میں، کبھی غنیمت ہے. بری بات یہ کہ آئے جلدی جائے دیر میں، یہ بہت بری بات ہے. اور سب سے اچھی بات یہ کہ آئے دیر میں جائے جلدی. تو مجھے بہرحال خوش فہمی جو ہوئی تھی وہ جلدی ہی چلی گئی تھی، اس میں کوئی دیر نہیں لگی تھی. وہی معاملہ میرا ان کے ساتھ ہوا، بلکہ میں نے تو مشیت ایس جی کا اشارہ سمجھا تھا اسے، اتنا بڑا مینڈیٹ. میرا ایک خط معمولی سا، میری کوئی حیثیت نہیں، کوئی پولیٹیکل اہمیت نہیں، کوئی نیوسنس ویلیو نہیں، کوئی میں اسٹریٹ پاور میدان میں لا کے اور کہہ دوں گا تمہارا میں یہ تختہ الٹ دوں گا اور تمہاری عید سعید بجا دوں گا. لیاقت بلوچ صاحب تو کہہ سکتے ہیں عید سعید بجا دیں گے، لیکن یہ کہ میں تو نہیں کہہ سکتا، میرے پاس تو ایسی کوئی اسٹریٹ پاور نہیں ہے. تو میرے پاس چلے آئے، ابا جی چلے آئے تینوں بیٹوں کو لے کر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور تیسرا بھی ایک سابق ایم پی ہے. تو کچھ میں نے سمجھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی اشارہ ہے، امید ہو گئی تھی. لیکن اب کیونکہ وہ امید جو ہے وہ مایوسی میں اور شکوک و شبہات میں تبدیل ہو رہی ہے، اس لیے مجھے یہ شبہ بھی ہے کہ یہ جو جس شکل میں یہ دودھ کے ساتھ مینگنیاں ڈالی گئی ہیں یہ طے ہے کہ یہ منظور نہ ہو. صرف یہ کہ ہم کریڈٹ بھی حاصل کر لیں، ہمارا جو بھی یہاں پر اس وقت جو ہے صورتحال سیاسی کمزور ہو رہی تھی، تو علماء، سادہ لو مسلمان، شریعت کے نام پر دیکھو جی ہم نے تو بالا بستی پر دیر ہم لے آئے تھے، لہذا وہ جو کچھ ہوا ہے سب مبصرین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس لیے کیا تھا، میں نے یہ بات نہیں کہی تھی. آج لیکن ایک حد ہوتی ہے، حسن ظن کی بھی ایک حد ہوتی ہے، لیکن یہ کہ محسوس ایسا ہوتا ہے یہ جو میمنی ڈالی گئی. حالانکہ اس موضوع پر واقعہ یہ ہے کہ جے یو آئی کا جو اسٹیٹمنٹ آیا، بہترین اسٹیٹمنٹ آیا، انہوں نے جو شرائط مقرر کی ہے، جو تبصرے کی ہے، بالکل صحیح. اور میں بہت خوش ہوا تھا کل کے اخبار میں میاں طفیل محمد صاحب کی طرف سے ان کی تائید ہوئی. میں نے بھی ایک بیان دیا تھا لیکن یہ کہ وہ شائع بھی کیا اخبارات میں، ویسے ایوان صدر کے نمائندے نے کچھ تردید کی ہے، لیکن یہ کہ وہ تردید بھی ڈھکی چھپی سی ہے، بعد معلوم ہوتا ایسی کوئی کہی گئی تھی لیکن مناسب نہیں سمجھا گیا کہ وہ پبلک میں چلی جائے. بارہ اس اعتبار سے میں آپ سے کر رہا ہوں کہ یہ گویا کہ شک کی کا امکان موجود ہے کہ اسی لیے ہو کہ باغبان بھی خوش رہے اور ناخوش نہ ہو سیاد بھی، ہونا تو ہے نہیں، لہذا بھی کا ناراض نہیں ہوگا. لیکن یہ کہ دل لا کر کم سے کم یہاں کے مذہبی عناصر کو تو فوری طور پر تو وہ اپنے کھاتے میں ڈال لیا جائے. اور سب سے بڑھ کر جو شک کرنے کی بنیاد ہے وہ سود کا مضمون. ابا جی نے فرمایا تھا 6 مہینے کے اندر ختم کرو، دونوں بیٹوں نے کہا میں 1 سال. میں نے کہا ٹھیک، وہ 1.5 سال بھی نہیں گیا. پچھلا جو معاملہ تھا شریعت کورٹ کے فیصلے کا ذکر نہیں، اسے اپیلیٹ بینچ کے ہاں سپریم کورٹ میں جو اپیل کر کے سد خانے میں ڈالا اس کا کوئی تذکرہ نہیں. خود کمیٹی بنائی راجہ ظفر الحق صاحب کی سرکردگی میں، اس کمیٹی نے محنت کی، کوشش کی، اس کی رپورٹ کا کہیں تذکرہ نہیں، کہیں تذکرہ. حالانکہ وہ واقعی تو محنت کی ہے، اس میں بہت سے پہلوؤں سے سود کا استعداد ہوتا ہے، ورکنگ جو ہے اسکیم انہوں نے پیش کی اس کا فکر کرتے ہی نہیں. اور سب سے آگے بڑھ کر اب ایک نئے مفتی اعظم آئے ہیں جنہوں نے مار کپ کو جائز کرا دے دیا. یہ ہے نیتوں کا عالم. باغی باغی بارش ہے بابا ہم باغی، اب شریعت کے ساتھ بھی کھیلنے کا جو ہے وہ حق حاصل ہو جائے گا. اسحاقدار صاحب نے کہا ہے غالباً، حفیظ پاشا صاحب نے کہا، جس نے بھی کہا. اب یہ لوگ ہیں جو فتوے دیں گے جائز، جبکہ تمام جو ہماری نظریاتی کونسل تھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ سود ہے، مارک اپ سود. لیکن اس کے جواب کا فتویٰ ہے. یہ ہے وہ صورتحال جس کی بنا پر اندیشہ یہ ہے کہ ہم بالکل، یہ موجودہ قیادت ہماری بالکل ناکام ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ نے موقع بہت بڑا دیا تھا، بہت بڑا دیا تھا، بہت بڑا دیا تھا. میں نے کئی مرتبہ یہ بات کہی ہے، اللہ نے اس ملک میں، اس قوم میں سب سے پہلے موقع دیا ذوالفقار علی بھٹو کو. وہ ظاہر بات ہے کہ اس کا مزاج وہ تو نہیں تھا کہ وہ کوئی عمر بن عبدالعزیز بن سکتا، لیکن یہ کہ وہ معاوضہ تنگ بن سکتا تھا، موقع تھا اس کے لیے کہ اس ملک سے جاگیرداری اور زمینداری کی لعنتیں جو ہے اس کو ختم کر دیں. نہیں، ناکام رہا. پھر موقع ملا ضیاء الحق کو، وہ عمر بن عبدالعزیز بن سکتے تھے، لیکن ناکام، ناکام خائب و خاسر دنیا سے چلے گئے. تیسرا موقع اللہ نے، میں سمجھتا ہوں جس قدر عظیم موقع اللہ نے اسے ملا، کیونکہ بھٹو بھی جب برسر اقتدار آیا ہے تو وہ ایبنارمل حالات میں آیا تھا، ملک دو ٹکڑے ہو گیا تھا. آیا تھا وہ سیویلین مارشل ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت، یہ آئے الیکشن کے ذریعے سے، معروف طریقے سے آئے. وہی الیکشن جس کے بطن سے میں نے بارہا کہا پاکستان کی ولادت ہوئی ہے، اسی الیکشن کے بطن سے ان کی حکومت اور ان کا اقتدار آیا، نارمل طریقے سے آیا. مسلم لیگ کے نام سے ایک جماعت کا احیاء ہوا، اللہ نے اتنا بڑا مینڈیٹ دیا. اس سب کے باوجود جو مایوسی کی باتیں میں نے کی ہیں, واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون, یہ مایوسی تو ہو رہی ہے کہ ان کے ہاتھوں کسی خیر کی توقع نہیں, لیکن خیر برآمد ہوگا. اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے, اس کے لیے سوچ بچار کیا جائے, وہ تو جو پلاننگ ہو سکتی ہے وہ تو واحد وہی ہے منہج انقلاب نبوی, جس کا کہ میں نے آپ کے سامنے بارہا تذکرہ کیا. ہمیں پلان اسی سے کرنا, اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بڑی نہیں کہ کوئی اور راستہ وہ نکال دے, ٹھیک ہے نکال دے. اس اعتبار سے انہی ناکامیوں, انہی تقصیرات, انہی مایوسیوں کے اندھیروں میں سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کی کامیابی کا راستہ نکالے گا. آتما ہوگا سہر کے نور سے آئی نہ پوش, اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. اب انتظار اصل میں ایسے لوگوں کا ہے کہ جنہیں وہ آیات جو ہیں آخری بھی میں آپ کو سنا دوں, جنہیں اسلام پر انشراح ہو کہ یہی حق ہے, اسی میں ہمارے مسائل کا حل ہے, یہی پوری نوع انسانی کے تمام جلدروں کا علاج ہے, تمام مسائل کا حل ہے. یہ انشراح اسلام پر. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ, جس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے, یَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ, اور جس کو وہ گمراہ کرنا چاہتا ہے, یَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا, اس کے سینے کو اس طرح تنگ کر دیتا ہے, بھینچ دیتا ہے. كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ, وہ اگر اسلام پر کچھ عمل کرتا بھی ہے تو ایسے جیسے کہ کوئی شخص بڑی چڑھائی چڑھ رہا ہو, ہانپ رہا ہو, بڑی محنت کر رہا ہو, اس لیے کہ شرائط صدر ہے ہی نہیں, وہ تو وقت میں کا کوئی تقاضا ہے, کوئی ضرورت ہے, وقت کی ایکسپیڈینسی ہے جس کے تحت اس کام کا نام دیا جا رہا ہے. كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ رِجْسًا عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ, اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ گندگی تھوک دیتا ہے ان لوگوں پر جو حقیقی ایمان سے محروم ہوتے ہیں. وَهَٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا, یہ راستہ ہے تیرے رب کا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بالکل سیدھا ہے. قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون, ہم نے اپنی آیات کو خوب واضح کر دیا ان لوگوں کے لیے جو نصیحت اخذ کرنا چاہیں. لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون, ان کے لیے ان کے رب کے پاس میں سلامتی کا گھر ہے, اور وہ ان کا ساتھی ہے, مددگار ہے, اس پناہ ہے ان کے عمل کی وجہ سے. اللہ مجھے اور آپ کو ایسے لوگوں میں شامل کرے کہ ہم اللہ کی ولایت دوستی, ہم اس کے دوست بنے, وہ ہمارا دوست بنے, لیکن اس کے ساتھ وفاداری, وہ ہمیں اشراح صدر دے اسلام پر اور ہمارے سینوں کو منور کر دے ایمان کے ساتھ, پھر ہم تن من دھن کی بازی لگا کر انقلاب برپا کریں کہ جس سے حقیقی اسلام یہاں آ سکے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.